صدر آل انڈیا شیعہ علماء کونسل سید مولانا تقی رضا عابدی صاحب سے معروضہ کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام على صد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين ابي الحسنين علي ابن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى اله. والصلاه والسلام على الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پر محمد وعلى محمد. جس ذات گرامی قدر اور جس عظیم المرتبت شخصیت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، یہ وہ ذات بابرکت ہے، وہ عظیم الشان شخصیت ہے، وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کی گواہی کے لیے نہ چاند و سورج کی ضرورت ہے، نہ زمین و آسمان کی ضرورت ہے، نہ جن و انس کی گواہی کی ضرورت ہے، بلکہ جس کی رسالت اور نبوت کی گواہی کے لیے خود پروردگار عالم کی ذات کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم. ذات بابرکت اور ذات پروردگار گواہی کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی گواہی اور اللہ سبحانہ تعالی جس کی آپ پشت پناہ ہے اس کو پھر کسی پشت پناہی کی ضرورت نہیں ہے. جس کا محافظ خود ذات پروردگار ہے اسے پھر کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذات جو گواہی کے لیے کافی ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. نبوت و رسالت ثابت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی گواہی کی وجہ سے. ذات مصطفیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نشانی بنا کر روح عرض پر بھیجا ہے. اس سے بڑی نشانی کائنات عرض و سما میں کوئی بھی نشانی اس نشانی سے بڑی نشانی نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمام دنیا انسانیت کو، تمام دنیا بشریت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والی وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے پوری بشریت کو دعوت دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اس کے قانون اور اس کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اس کے لیے نبی کریم کو بھیجا گیا وہ نقطۂ عطف بنا کر کہ آپ کی ذات خاتم النبیین کی ذات ہے اور آپ ہی کی ذات سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جسے آغاز سلسلہ امامت کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کی ذات جو نبی بھی ہے بیک وقت رسول بھی ہے بیک وقت امام بھی ہے. آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی ہیں. سلسلہ نبوت آپ پر آ کر ختم ہوتا ہے, سلسلہ رسالت آ کر آپ کی ذات پر تمام ہوتا ہے, لیکن جو آپ کا منصب امامت ہے وہ جاری رہتا ہے اور تا قیامت تک باقی رہتا ہے. اب اگر امامت زندہ ہے تو سمجھیے وہ اسی سلسلہ ہے, وہی سلسلہ ہے جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے شروع ہوا تھا. نبی کریم وہ ذات ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشریت کے لیے بھیجا تو اس اعلان کے ساتھ بھیجا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. وہ ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلانے والی وہ ذات جو چراغ منیر اور روشن چراغ بن کر آئے نبی کریم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف بلانے والی ذات, جو خود اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلائے اپنا سجدہ کرائے وہ اور ہوتے ہیں, جو اللہ کی طرف انسانیت کو بلا کر اللہ کے سامنے انسانیت کا سر جھکاتے ہیں وہ ذات اور ہوتی ہے, جو اپنی طرف لوگوں کو بلائے وہ بت ہیں, جو اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے وہی آیت الہی ہے. آیت الہیہ اور آیت کبری الہیہ وہی ہیں کہ جو نشانی بنے ذات ربوبیت کے لیے, جن کی ذات اپنے آپ کو وہ معبود نہ قرار دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو معبود بنا کے نہیں بھیجا کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کا سر جھکائیں اپنی پرستش کروائیں. انبیاء خود اپنی پرستش کروانے کے لیے نہیں آئے بلکہ انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے تھے. تمام انبیاء کرام اس لیے مبعوث ہوئے, فلسفے بے ستے انبیاء یہی ہے, تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. داعیاً الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والوں کو انبیاء کہا جاتا ہے, مرسلین کہا جاتا ہے. رسول وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے اور یہ بتائے کہ تمہارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. جب دنیا آپ کی بات پر لبیک کہہ کے آتی ہے تو اپنی ذات کو روک نہیں لیتے بلکہ ذات خدا کی طرف لے جاتے ہیں انسانیت کو. داعی ہیں, لے جانے والے ہیں, بلانے والے ہیں, اللہ کی ذات کی طرف بلانے والے ہیں. داعیاً الی اللہ, اور انہوں نے بلایا انسانیت کو تو کس طرح سے بلایا؟ انہوں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. ادعو الی ربک, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے, موعظت کے ذریعے سے, وعظ و نصیحت کے ذریعے سے, اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو تو اچھے طریقے سے, بہترین انداز میں مجادلہ کرو. لوگوں کو بلاؤ تو لڑ جھڑ کے مت بلاؤ, لڑ جھگڑ کے مت بلاؤ. لوگوں کو بلاؤ تو دعوت دو دین کی طرف, تند لہجے میں نہیں بلکہ حکمت کے ذریعے سے, موعظت کے ذریعے سے. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إرشاد رب العزة رہا ہے يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه آلة. عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. وہ لوگ جس کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس دعوت پر لبیک کہو. لما یحییکم، جس میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. اللہ و رسول تمہیں حیات ایمانی، حیات طیبہ، حیات آخرت، حیات الہی، اس حیات کی طرف بلا رہے ہیں جو حیات شادی ہے، جو زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اے ایمان لانے والو، استجابت کرو، جواب دو اس آواز پر، لبیک کہو. جو آواز تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، وہ آواز جو تمہیں حیات کی طرف بلا رہی ہے، وہ آواز تمہیں جو زندگی کی طرف بلا رہی ہے، اس آواز پر لبیک کہو کہ جس آواز میں تمہارے لیے حیات رکھی گئی ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ و رسول کی دعوت کو قبول کرو جس میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. عزیزان گرامی، انبیاء حیات عطا کرنے کے لیے آئے ہیں. حیات حیوانی نہیں، حیات مادی نہیں، بلکہ وہ حیات جو حیات روحانی ہے، وہ حیات جو حیات ابدی ہے، وہ حیات جو حیات جاودانی ہے، وہ حیات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس حیات کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا فلسفہ یہی ہے، حکمت پروردگار یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان میں پیدا ہونے والے اختلافات کو رفع کیا جا سکے، ان اختلافات کو ختم کیا جا سکے. ارشاد ہو رہا ہے کان الناس امتا واحدا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والحكمة والميزان ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. الله سبحانه وتعالى نعم وأمت جو أمت واحدة تھی، أمت واحدة کی أمت کو اس وحدت انسانیت کو بچانے کے لیے، وحدت مسلمین کو بچانے کے لیے، امت واحدہ کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، تاکہ ان کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کو رفع کر سکیں، جس کے لیے میزان اور کتاب، تاکہ اس کتاب کی روشنی میں، اس عدالت کی روشنی میں انصاف برپا کیا جا سکے، تاکہ انسانوں کے درمیان میں پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے. اس لیے کہ اختلاف ایک فطری امر ہے، اختلاف ایک پیدائشی حق ہے ہر انسان کا، اور اختلافات پیدا ہوتی ہی ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے. کوئی اختلافات کو روک نہیں سکتا، اختلاف رائے ضروری ہے، اور جب تک اختلافات نہیں ہوں گے رنگا رنگی پیدا نہیں ہوگی. کائنات کا رنگ اسی اختلاف کی وجہ سے ہے. لیکن عزیزان گرامی، جس بات سے انسانیت کو روکا گیا ہے وہ افتراق ہے، وہ دشمنیاں ہیں، وہ نفرتیں ہیں، جس سے روکنے کی قرآن مجید نے کوشش کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی زحمتیں یہی تھی کہ انسان افتراقات کو چھوڑے. اس لیے کہ افتراق انسان کی خواہشات نفسانی سے پیدا ہوتی ہیں. انسان کی بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، انسان کے اندر پایا جانے والا وہ انسان کے اندر پائے جانے والے وہ جراثیم کہ جو انسان کو اختلافات کو اکساتے ہیں, افتراق پر اکساتے ہیں, اختلاف کو بہانہ بنا کے لوگ افتراق کی طرف چلے جاتے ہیں, جس افتراق سے روکا گیا ہے تاکہ تم فرقوں کے شکار نہ ہو جاؤ, تاکہ تم فرقہ بندی کے شکار نہ ہو جاؤ, تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ, ایک دوسرے سے اختلاف کا بہانہ بنا کر تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک کاروان بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اختلافات سے روکا جا سکے اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کرائی جا سکے. مقصد بعثت انبیاء یہی ہے. اگر کوئی اختلافات کو ہوا دے رہا ہے, اگر کوئی افتراق پیدا کر رہا ہے تو سمجھے وہ انبیاء علیہ السلام کے اہداف میں رکاوٹ بن رہا ہے, مرسلین اور انبیاء علیہ السلام کی زحمتوں کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے مقابلے میں سپارہ ہو گیا ہے اور اللہ کے مشن کو وہ ختم کر دینا چاہتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا مشن اختلاف کو ختم کرنا ہے. جو اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں وہ اللہ کے مشن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے مشن کے مقابلے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکمت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی حکمت, اللہ کے وہ اہداف و مقاصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشریت کی فلاح و بہبود کے لیے رکھا ہے, انسانی فلاح و بہبود کو جو ختم کر دینا چاہتے ہیں, انسانیت میں جو دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں, بشریت کے درمیان میں جو تفرقہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں, امت کی مضبوط دیوار میں جو سراغ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ امت کی دیوار کھوکھلی ہو کے منہدم ہو جائے, وہ لوگ کبھی پلٹ نہیں سکتے. وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں اور یقیناً انبیاء علیہ السلام نے انہی کے مقابلے میں اپنی تمام فوج لے کے اتر گئے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے نمرود سے جو مقابلہ کیا, فرائنا کیا چاہتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگوں کو پرگشتہ کر کے خود اپنی ذات کا سجدہ کروانا چاہتے تھے, انبیاء سے دور کر کے انسانوں کے درمیان میں افتراق ایجاد کرنا چاہتے تھے, تفرقہ ایجاد کرنا چاہتے تھے, اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے اور انسانوں کو آپس میں متحد کرنے کے لیے آئے تھے. تمام انبیاء نے یہی کہا, ما برائے وصل کردن نامدین, نہ برائے قطع کردن نامدین. ہمارا مقصد انسانیت کو جوڑنا ہے, ہمارا مقصد انسانوں کو توڑنا نہیں ہے. اسی سلسلے میں قرآن مجید نے آواز دی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. آپس میں فرقہ بندی, تفرقہ, ولا تفرقوا. قرآن مجید فرقہ بندی کا مخالف ہے, قرآن فرقوں کا مخالف ہے, قرآن تفرقے کا مخالف ہے. کوئی بھی فرقہ بعنوان فرقہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقہ بندی سے منع کیا ہے, روکا ہے. سارے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ایجاد کرو, آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ. مذکر نعمت اللہ علیکم, اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے ایمان کی برکت سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا اور تمہارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اتنا قریب لا دیا. یہ اسلام کی برکت ہے, یہ ایمان کی وجہ سے, ورنہ تم کو آپس میں تمہارے دل تو ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے تھے, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. نعمت اسلام کی وجہ سے جو لوگ نعمت دین کا احترام نہیں کرتے, جو نعمت اسلام کا انکار کرتے ہیں, جو کفران نعمت کرتے ہیں, ان کے حصے میں یہ نعمت نہیں آنے والی ہے. اسلام کی نعمت ان کے حصے میں آنے والی ہے کہ جو اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں, جو اس نعمت کی قدردانی کرتے ہیں. اس نعمت کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں, اگر ہمیں اسلام کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، اگر ہمیں قرآن کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، اگر ذات نبی کا احترام نہ ہوتا، تو آج ہم ایک جگہ جمع نہ ہوتے. وہ چیز جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑتی ہے وہ ذات نبی کریم ہے. وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، قرآن مجید ہے جو حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. اگر سارے مسلمان قرآن کے دامن میں اور قرآن کے دامن سے متمسک ہو جاتے تو پھر ان مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. آج جو اختلاف پیدا ہوا ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، قرآن مجید کی غلط تفسیر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، غلط تعویل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، قرآن مجید کی حکمت اور قرآن مجید کی ناقدردانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو تفریق ہے، اس تفریق کا فائدہ مسلمانوں کو ہونے والا نہیں ہے. جو کوئی مسلمان تفریق کر رہا ہے اس کا نقصان خود اس کو بھی ہو رہا ہے اور پوری ملت کا نقصان وہ کر رہا ہے، پورے اجتماع مسلمین کو وہ کھوکھلا کر رہا ہے. آپ نے ریاضیات میں جمع تفریق پڑھی ہوگی، جب جمع کریں گے تو عدد بڑھے گا اور جب آپ تفریق کریں گے تو عدد کم ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ ایک بڑے عدد سے تفریق کریں گے، دس کے عدد سے اگر آپ دو عدد بھی نکال باہر کریں گے، تین عدد بھی نکال کے باہر کریں گے، تو وہ جو دس کا اکھنڈ جو دس تھے اب وہ باقی نہیں رہیں گے. عدد کم ہوں گے تو جو آپ کا جو اصل عدد تھا اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. تفریق جو ہوگی، عدد جب کم ہوں گے تو پھر وہ جو دس تھے اب وہ دس نہ رہیں گے، سات ہو جائیں گے. اس سات سے اگر آپ اور تین کم کر لیں تو پھر وہ آپ کے وہ جو سات تھے وہ سات بھی باقی نہیں رہیں گے بلکہ چار ہو جائیں گے. اور چار سے اور تین کم کر دیجئے تو ایک ہی باقی رہ جائے گا. لیکن آپ کو غم یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے، آپ کو غم یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی ملت ہے، ہم سب سے بڑے، سب سے زیادہ میجارٹی میں ہم ہیں، سب سے زیادہ ہم ہیں. آپ زیادہ کیسے رہیں گے جب آپ کے اندر سے کچھ عدد کم ہوتے چلے جائیں گے؟ جب کچھ عدد آپ کے عدد سے کم ہوتے جائیں گے تو پھر وہ آپ کا جو بڑا عدد تھا وہ باقی نہیں رہے گا، وہ صرف آپ کا رام رہے گا، بلکہ آپ کا جو بڑا عدد ہے اس کو آپ خود تفریق کے ذریعے سے کم کرتے جا رہے ہیں. آپ دس میں سے دو کر کے دس کو ضربہ پہنچا رہے ہیں، دس کا نقصان کر رہے ہیں. آپ کو شعور تک نہیں ہے کہ آپ عدد دس کو کم کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک عدد بھی کم کیا تو کھوکھلا کر دیا آپ نے، درار ڈال دیا آپ نے. دیوار سے ایک اینٹ بھی اگر آپ نے نکال دی تو پورے دیوار کا آپ نے نقصان کر دیا. اب وہ واحد دیوار نہیں رہی، اس میں سوراخ پیدا ہو گیا. اگر سوراخ پیدا ہو جائے، عزیزان گرامین، اگر حق کی دیوار میں باطل کی ایک اینٹ بھی آ جائے گی یا ایک اینٹ بھی کم ہوگی تو اس کے ذریعے سے دشمن داخل ہو جائے گا. اور جب دشمن اس سوراخ سے داخل ہو جائے گا، شیطان جب اس تفرقے سے فائدہ اٹھائے گا، تو پھر ہماری امت جو امت واحدہ ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اختلافات امت کو کھوکھلا کر دیں گے. قرآن مجید نے کہا ولا تنازعوا، نزاع مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ تمہارا جو زام ہے، جو تمہارا روب ہے، جو تمہارا دبدبہ ہے وہ کم ہو جائے گا. تم بچ جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری حیبت ختم ہو جائے گی. آج دشمنان اسلام سے زیادہ خطرہ خود مسلمانوں کو، اسلام کو خود مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے. آج اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کی ابہت، اسلام کی ترقی اور اسلام کی تعلیمات سے اغیار متاثر ہو رہے ہیں، دوسری قومیں اسلام سے متاثر ہو رہی ہیں، اور اسلام کے پھیلتے ہوئے اس تعلیمات کو روکنے کے لیے اغیار اور لادینیت کمر بستہ ہو چکی ہے. بے دین افراد اس ملت اسلامیہ کی ترقی کو روکنے کے لیے متحد ہو چکی ہے, لیکن انہیں نہیں معلوم کہ خود مسلمان اسلام کی پیش رفت کے مخالف ہیں. خود مسلمانوں کا اپنا رویہ اسلام کی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہا ہے. مسلمان دوسروں کو دعوت حق دینے کے بجائے خود اپنے ہی اندر کی صفوں کو توڑ رہا ہے اور اپنے اندر رہنے والوں کو باہر کر رہا ہے. ساری قومیں باہر والوں کو گھر واپس بلا رہی ہیں, لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں جو گھر میں رہنے والوں کو باہر کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا مزاج کفر اور مزاج اسلام میں, مسلمانوں کا مزاج اسلام کے مزاج سے کتنا بدل گیا ہے. مزاج اسلام کو کوئی اور قبول کر رہا ہے اور مسلمان خود مزاج اسلام کا مخالف ہو رہا ہے. کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس لوٹو, جو گھر سے نکل گئے ہیں وہ گھر واپس آؤ. دوسرے مذاہب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جا چکے ہیں وہ واپس آئیں, لیکن مسلمان یہ کہہ رہے ہیں جو اندر ہیں وہ باہر جائیں. جو لوگ گھر کے اندر ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں. مسلمان اپنے خود مسلمان بھائیوں کو ایک ایک کر کے باہر کر رہے ہیں. میں کسی ایک مسلک, میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو, شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ اہل حدیث ہو, سب ایک دوسرے پر کفر کا الزام لگا رہے ہیں. دیوبندی کہتا ہے کہ بریلوی کافر ہے, بریلوی کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہے, اہل حدیث کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ کہتے ہیں اہل حدیث کافر ہے, سب ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. کافر ہم کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے. مسلمان خود مسلمان بھائیوں کو کافر کہہ رہا ہے, اور کوئی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ ہم کو اگر کوئی مسلمان سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہی ہے جو ہم کو مسلمان سمجھ رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس وقت مزاج مسلمین میں اور خود مزاج اسلام میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام کا مزاج کہاں جا رہا ہے, مسلمان کا مزاج کہاں جا رہا ہے. اسلام کا مزاج اتحاد ہے, مسلمانوں کا مزاج افتراق ہے. دین بلا رہا ہے اور مسلمان دین سے لوگوں کو بھگا رہا ہے. انبیاء لوگوں کو بلانے کے لیے آئے تھے, یہاں تک کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اس کلمے کے تحت جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے. اگر لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے, اگر لا الہ الا اللہ کی آپ کے دلوں میں کوئی عظمت ہے, تو جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کی بھی اہمیت آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کی قدر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے. کس بنیاد پر قرآن مجید اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, اسی کلمے کی بنیاد پر. اگر اللہ کا احترام ہے تو اللہ کو ماننے والوں کا بھی احترام کرنا ہوگا. اگر اللہ کے ماننے والوں کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کلمہ لا الہ الا اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نعوذ باللہ, آپ کے نزدیک اللہ کے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اللہ کے نام کی اہمیت ہے تو اللہ کے ماننے والوں کی بھی اہمیت ہونی چاہیے. اگر آپ کے نزدیک محمد رسول اللہ کی عظمت ہے تو کلمہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی بھی اہمیت ہونی چاہیے. اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو ان کی امت سے بھی محبت ہونی چاہیے. اگر آپ کو امت رسول سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ذات محمد کی اہمیت اور ان کی قدر اور ان کی عظمت آپ کے دل و نگاہ میں نہیں ہے. اگر نگاہ اور دل میں نبی کریم کی عظمت ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی بھی اہمیت ہوگی. اگر آپ امیر المومنین کو ولی خدا مانتے ہیں, اللہ کا ولی مانتے ہیں, تو جو لوگ بھی علی کو ولی اللہ مان رہے ہیں ان کی آپ کو قدر کرنا چاہیے. اگر آپ قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اولیاء اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی قدر نہ کرنا خود اولیاء اللہ کی توہین کا موجب ہے. عزیزان گرامی, لہذا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام کی آمد اور ان کا فلسفہ بعثت اور مقصد بعثت انبیاء یہی ہے کہ انسانوں کو طاغوت سے نجات دلائی جا سکے, بت پرستی سے نجات دلائی جا سکے. منشور بعثت انبیاء یہی ہے, مقصد بعثت مرسلین یہی ہے کہ لوگوں کو آزاد کرایا جا سکے نفسانی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزاد کرایا جا سکے اور بت پرستی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو خدا واحد کے سامنے بلانا یہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد تھا. تو بے ستے انبیاء کا مقصد حریت ہے, آزادی ہے, نفسانی خواہشات سے آزادی, بت پرستی سے آزادی, غیر خدا سے آزادی, یہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد تھا. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی جا سکے اور طاغوت سے اجتناب کیا جا سکے, بت پرستی سے اجتناب کیا جا سکے, غیر خدا کے سامنے جھکنے سے اجتناب کیا جا سکے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانیت کو غیر خدا کی زنجیروں سے آزاد کر کے انسانوں کو حریت بخشیں, آزادی بخشیں, تاکہ لوگ پوری آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کریں, ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کی محبت نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پوری آزادی کے ساتھ سجدہ کریں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو عزیزان گرامی, بعثت انبیاء کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. خوش آمد. عزیزان گرامی, مقصد بعثت انبیاء حریت ہے. اور آخر میں ایک بات عرض کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ اصلی بعثت انبیاء کا مقصد معاشرے انسانی کو ظلمتوں سے نکال کر, اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آنا ہے. انبیاء کا مقصد انسانی معاشرے کو نورانی بخشنا ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے حبیب, ہم نے آپ پر کتاب بھیجی ہے تاکہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر, ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. حسد ظلمت ہے, بغض ظلمت ہے, کفر ظلمت ہے, شرک ظلمت ہے, قطع رحمی ظلمت ہے, گناہ ظلمت ہے. ان تمام ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی, ہدایت کی روشنی, اسلام کی روشنی میں لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے. ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کا احترام کریں اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو نورانی بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.